سینٹ پیٹرزبرگ کے بعد کی دنیا الاخبار لبنان۔
روسی صدر ولادیمیر پوتین جی ٹوینٹی اجلاس سے ایسے حالات میں روانہ ہوئے کہ جب سربراہ نے مملکت اجتماعی تصویر دیکھنے کے بعد تالی بجا کر مسکرا رہے تھے۔ البتہ انہوں نے امریکی صدر باراک اوباما پر ایک اجٹتی نظر ڈالی ضرور، مگر ان کی نگاہ مکمل طور پر سپاٹ تھی۔ سینٹ پیٹرزبرگ میں دنیا دو بلاکوں میں پھر تقسیم ہو گئی۔ ایک پرانا بلاک جو اپنا روب و دبدبہ دوبارہ قائم کرنے کے لیے کوشاں تھا، اور دوسرا نیا بلاک جس کی قیادت روس اور چین کر رہے تھے۔ یہ بلاک ان ملکوں پر مشتمل ہے جو معاشی میدان میں مضبوطی کے ساتھ آگے قدم بڑھا رہے ہیں۔ معاشی میدان جنگ میں بھی یہی دونوں بلاک ایک دوسرے کو پچھاڑنے میں مصروف ہیں، اور فی الحال اس تصادم کا اکھاڑا شام بنا ہوا ہے۔ شام میں کسی بھی فریق کی فتح عالمی حالات پر یقینی طور پر اثر انداز ہوگی۔
جب سن 2008 میں مالی بحران آیا تو جی ٹوینٹی سے کافی امیدیں وابستہ تھیں، خاص طور پر اس لیے بھی کہ چین اور روس اور ہندوستان کی معیشت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ ان ملکوں کی معیشت نے نئے مراحل طے کیے، جبکہ برازیل اور جنوبی افریقہ کی معیشت میں بھی مضبوطی آئی، جبکہ مغربی معیشت پر اعتماد کرنے والے ان جیسے دوسرے ملکوں کی حالت خراب تھی۔ مغرب کے سخت معاشی حالات میں امریکہ کی صدارتی انتخابات میں باراک اوباما کو فتح نصیب ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی معاشی بحران کے مقابلے کے لیے عالمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا گیا، اور شاید یہی حالات اس بات کا باعث بنے کہ شام میں مسلح باغیوں کی حمایت کرنے والے کچھ عرب دھڑے چین اور روس میں نئے سامراج کے وجود کی باتیں کرنے لگیں۔ مگر ان سب سے بے فکر معاشی بحران کا مضبوطی سے مقابلہ کرنے والے روس اور چین نے خاص طور سے گزشتہ پانچ برسوں کے دوران اپنی معاشی طاقت مشتمل کی، اور برکس کی تشکیل عمل میں آئی۔
شام کے سلسلے میں امریکہ اور روس کے درمیان رسہ کشی میں شدت، اور جنگ کے خطرے اور بحر الاوسط میں جنگی بیڑوں کی روانگی کے ساتھ جی ٹوینٹی کے اجلاس کے بیان میں ترقی کی شرح کو کمزور بتایا گیا ہے، اور اسی لیے ولادیمیر پوتین نے شام کے حق میں کچھ کہنے سے قبل معاشی صورتحال پر گفتگو کی۔ بہرحال ہم دنیا کو دو معاشی بلاکوں میں تقسیم ہوتے دیکھ رہے ہیں جو کسی بھی صورت میں ایک محاذ پر نہیں رہ سکتے، اور ان حالات میں اوباما امن پسندی کا چوغا اتار کر سابق صدر جارج بش کے نقشے قدم پر چلنے پر مجبور ہو گئے، اور اس طرح سے شام میدان جنگ بن گیا اور جنیوا ٹو کا خواب ٹوٹ گیا۔ حالانکہ دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست ٹکراؤ کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہ لڑائی دراصل امریکہ اور روس کی ہے، اور روس شام کی مدد جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے، جیسا کہ ولادیمیر پوتین نے بھی واضح کر دیا ہے۔ شام پر حملہ غیر قانونی، ٹائم امریکہ۔
ایسے حالات میں کہ جب اوباما حکومت شام پر حملے کی تیاری کر رہی ہے اور اس موضوع پر گفتگو جاری ہے، ایک ایسا نقطہ بھی ہے جس پر کوئی ذرا سی بھی توجہ نہیں دے رہا ہے، اور نقطہ یہ ہے کہ اس قسم کے حملے سے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ یہ عالمی قوانین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ کوئی بھی ملک دوسرے پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اقوام متحدہ کے منشور میں اس اصول پر زور دیا گیا ہے، البتہ اس قانون سے دو حالات کو مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ کوئی بھی ملک دوسرے ملک پر اس وقت حملہ کر سکتا ہے جب اسے سلامتی کونسل میں منظور شدہ قرارداد کے ذریعے یہ اختیار دیا گیا ہو، یا پھر اس صورت میں حملہ قانونی ہے جب خود اس ملک پر حملہ کیا گیا ہو اور وہ اپنے دفاع کے لیے حملہ آور ملک پر حملہ کرے۔
شام اور امریکہ کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے منشور میں مذکورہ دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی ایسی صورت نہیں پائی جاتی جس سے شام پر حملے کا جواز مل سکے۔ البتہ اب انسانی بنیاد پر ایک عالمی اقدام کی بات کی جا رہی ہے جو تیسرا استثنا ہو سکتا ہے، اور اس کے تحت کہا جا رہا ہے کہ اگر عالمی برادری اس بات پر متفق ہو جائے تو پھر اسے قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی، حالانکہ دنیا کے مختلف ملک ابھی تک اس نظریے کو تسلیم نہیں کر پائے ہیں۔ ویسے اس استثناء کے قانونی پہلوؤں سے صرف نظر خود یہ نظریہ ایک نئی روایت کا آغاز ہوگا، اور وہ بھی ایسی روایت جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ इसके लिए सबसे करीबी मिसाल सन 1998 में कोसोवो के खिलाफ नेटो की कार्रवाई है, लेकिन वो भी इंसानी बुनियादों पर नहीं थी बल्कि नेटो के अराकीन के सिक्योरिटी मुफादात की बुनियाद पर वो कार्रवाई की गई थी।
बहरहाल इंसानी बुनियादों पर शाम पर हमला यूं दुरुस्त नहीं होगा कि इससे अमरीका आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की नई रवायत कायम होने में मदद फराहम करेगा, और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। इसके अलावा एक मसला ये भी होगा कि उस सूरत में हम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी के जुर्म में शाम को सजा देने के लिए आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे, यानी हम भी आलमी कवानीन की ही खिलाफ वर्जी करेंगे, लेकिन ऐसे तरीके से कि हमारी ये खिलाफ वर्जी मुस्तकबिल में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं समझी जाएगी। लेकिन इसमें बहुत से मसाइल हैं। इसके अलावा इस हमले के लिए जो जवाब पेश किया गया है वो बहुत मुबहम और कमज़ोर है। कहा जा रहा है कि चूंकि शामी हुकूमत ने अपने अवाम के खिलाफ कीमियाई असलाह इस्तेमाल करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है। तो क्या अगर शाम की हुकूमत अपने अवाम के खिलाफ रवायती असलाह इस्तेमाल करती तो ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी ना होती? बहरहाल शाम के खिलाफ फौजी कार्रवाई से पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम ज़रूर जाएगा कि बड़ी ताकतें उसी वक्त तक आलमी कवानीन की पाबंदी करती हैं जब तक उनके मफादात का तकाजा होता है।
वेटिकन के सेंट पीटर्स स्क्वायर पर शाम में अमन के लिए दुआ।
शाम में यरगमाल बनाए गए सहाफी का इस्तकबाल करते अतालवी वजीर खारजा।
शाम पर हमले के सिलसिले में बहस के दौरान अमेरिका के मारूफ सेनेटर जॉन मैककेन कहीं और मसरूफ हैं।
मिस्र में अमेरिका और बराक ओबामा की पॉलिसियों के खिलाफ नफरत का इजहार कुछ यूं किया गया।
सेंट पीटर्सबर्ग में G20 के इजलास में ज़ियाफ़त।
कश्मीर में नौकरी के लिए मुजाहरा करने वालों की पुलिस से झड़प।
तालिबान ने मशरकी अफगानिस्तान में उस हिंदुस्तानी मुसन्निफा के कत्ल में मुलव्वस की तर्दीद की है जिसने तालिबान के हाथों भागने की तफसीलात किताबी शक्ल में शाया की थी।
शुमाली कोरिया में तश्कील की 65वीं सालगिरह मनाई जा रही है। कराची का बहरान कैसे हल होगा, जसारत फ्राइडे स्पेशल पाकिस्तान।
पाकिस्तान के सियासी इंतजामी और कानूनी हलकों में ये सवाल शिद्दत से जेर बहस है कि हम कराची के बहरान के हल में नाकामी से क्यों दो चार हैं। हुकूमतों और रियासत तौर तरीकों और इसमें बाज़ औक़ात तब्दीलियों के बावजूद कराची का मसला तसलसल के साथ बिगाड़ का मंजर पेश करता हुआ नजर आता है। इस वक्त सियासी अशराफिया के मुख्तलिफ ग्रोह कराची के मसले की तशरीह मुख्तलिफ अंदाज में कर रहे हैं। एक तबका वो है जो समझता है कि कराची आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है। इस शहर में बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र मसाइल में इजाफा भी फितरी अमर है। इस सिलसिले में मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन और दूसरे मुल्कों के बड़े शहरों की मिसालें भी दी जाती हैं। दूसरे तबके का ख्याल है कि कराची बुनियादी तौर पर लिसानी सियासत की आमाजगा बन गया है। تیسرا طبقہ سمجھتا ہے کہ فرقہ وارانہ اور مذہبی انتہا پسند تنظیموں کے بڑھتے ہوئے کردار کی وجہ سے شہر کی سیاست میں تشدد کا عنصر نمایاں ہو کر سامنے آیا ہے، جبکہ چوتھا طبقہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو سمجھتے ہیں کہ کراچی میں اصل میں جو بڑی لڑائی ہے وہ مافیا گروپوں کے درمیان ہے۔
سنجیدگی سے تجزیہ کیا جائے تو ان میں سے ہر پہلو اہمیت رکھتا ہے، ہم ان میں سے کسی پہلو کو بھی مکمل طور پر غلط نہیں کہہ سکتے، البتہ ان میں کسی مسئلے کی شدت زیادہ ہے اور کسی کی کم۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ کراچی کا بحران آج پیدا نہیں ہوا بلکہ اس کی تین دہائیوں پر مشتمل تاریخ ہے۔ روشنیوں کے شہر کو برباد کرنے کی اصل ابتدا تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہو گئی تھی، جب یہاں لسانی سیاست کا بیج بویا گیا۔ پیپلز پارٹی کے 5 سالہ دور کے بعد اب جب ملک میں وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں نئی حکومت آئی ہے تو کراچی کا منظرنامہ ایک اور طرح کی تصویر کشی کر رہا ہے۔ اگرچہ اس بار بھی کراچی کا مینڈیٹ عملی طور پر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے گرد ہی گھومتا ہے۔
کراچی کے تناظر میں امریکی ادارے یونائیٹڈ اسٹیٹس آف پیس کی ایک رپورٹ میں کراچی کی سیاسی جماعتوں کے بارے میں کئی اہم انکشافات کیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 2008 سے لے کر اب تک کراچی میں 7,000 افراد لسانی، فرقہ وارانہ اور مذہبی انتہا پسندی کے نتیجے میں تشدد کر کے مار دیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے بقول بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان قبضے کی جنگ نے عملی طور پر شہر کو میدان جنگ بنا دیا ہے۔
کراچی کے بحران کے حل کے لیے مصنوعی اقدامات کے بجائے ایسے اقدامات کرنا ہوں گے جو واقعی کراچی کے حالات میں مثبت تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوں۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کراچی میں تمام سیاسی و انتظامی سمیت مختلف فریقین سے 2 روزہ مشاورت کے بعد کابینہ کے خصوصی اجلاس میں کراچی کے حوالے سے جو اہم فیصلے کیے ہیں وہ قابل غور ہیں۔ سندھ میں ٹارگیٹڈ آپریشن کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے اور یہ آپریشن صرف اور صرف کراچی میں موجود 4 بڑے جرائم میں ملوث لوگوں کے خلاف ہوگا۔ کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں کافی تضادات ہیں اور ان تضادات کی موجودگی میں امن کیسے قائم ہوگا، یہ خود ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔
ونجارا کا لیٹر بم، عالمی سہارا، ہندوستان۔
سن 2014 میں ہونے والے عام انتخابات کا وقت جوں جوں قریب آ رہا ہے، وزیر اعظم کے عہدے کا خواب دیکھنے والے نریندر بھائی مودی تنازعات کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ ابھی بی جے پی کی جانب سے وزیر اعظم کے امیدوار کے لیے ان کے نام کا باضابطہ اعلان نہیں ہوا ہے کہ احمد آباد سے دہلی تک ان کے راستے میں کانٹے ہی کانٹے بچھنے لگے ہیں۔ گجرات میں 2002 میں مسلم دشمن فسادات میں اور 2002 سے 2007 کے درمیان فرضی انکاؤنٹروں میں مارے جانے والے بے قصوروں کی لاشوں پر سیاست کرنے اور اپنا راج سنگھاسن سجانے والے مودی اب ایک نئی مشکل میں پھنس گئے ہیں اور یہ مشکل ان کے راستے میں آنے والی اب تک کی سب سے بڑی مشکل ثابت ہو رہی ہے۔
ڈی جی بنجارا، سوراب الدین، عشر جہاں اور تلسی رام پرجاپتی کو فرضی انکاؤنٹر میں ہلاک کرنے کی سازش کے الزام میں 6 سال سے جیل کی ہوا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے ہی نریندر مودی پر استعفیٰ بم گرا دیا ہے اور وہ مودی کے بہت ہی خاص اور قریبی افسر رہے ہیں۔ ونجارا نے اپنے 10 صفحات پر مشتمل استعفیٰ نامے میں جو یہ بات کہی ہے کہ ہم لوگ تو حکومت کے طے شدہ پالیسی کے تحت ہی کارروائی کر رہے تھے اور ہم نے وہی کیا جو ہم سے کہا گیا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نئی بات یہ ہے کہ ونجارا جیسے پولیس افسر نے مودی کے خلاف بغاوت کر دی اور ملک کا وزیر اعظم بننے کے ان کے خوابوں کے تابوت میں بہت ہی مضبوط کیل ٹھونک دی۔ انہوں نے لکھا کہ وہ مودی کو بھگوان سمجھتے تھے لیکن اب ان پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے، کیونکہ ان کے مطابق ان کو اور ان کے پولیس رفقا کو چھڑانے اور جیل سے نکلوانے میں مودی حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔
دراصل مودی کو اب اپنے سیاسی مستقبل کی فکر ستانے لگی ہے۔ انہیں اب یہ احساس تو ہو ہی رہا ہے کہ ونجارا نے ان کے خوابوں کے شیش محل پر استعفے کا بم گرا دیا ہے۔ دہلی تک کوچ کرنے کے ان کے ارادوں کے راستے میں بھی دشواریوں کے پہاڑ حائل ہونے لگے ہیں۔ मोदी के परम भक्त सीनियर पुलिस अफसर डीजी वंजारा ने जो चाल चली है वो बजाहिर मोदी के लिए बहुत महंगी पड़ेगी और मुमकिन है कि यही चाल उनके लिए वजीर आजम की कुर्सी तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम जैसे बहुत से लोगों का ये यकीन और पुख्ता हो जाएगा कि जालिम को हर हाल में सजा मिलती है और मजलूम का खून रायगा नहीं जाता। नरेंद्र मोदी को भी अपने जराइम का हिसाब देना होगा, ख्वाब वो वजीर आजम की कुर्सी तक पहुँचे या न पहुँचे, उन्हें बहरहाल कैफर किरदार तक तो पहुँचना ही होगा। खौफ के सहारे कायम अमरीकी सल्तनत की परेशानी इस्लाम।
आलमी अमरीकी सल्तनत दुनिया में खौफ पैदा करके कायम की गई है और इसी के सहारे कायम रह सकती है। तसादम और खौफ की फजा में फौजी और सियासी मुदाखलत के मौके पैदा होते हैं। इसी फजा में असलहा भी बिकता है जिसका सबसे बड़ा व्यापारी अमरीका है। असलहा बेचने के लिए जरूरी है कि अक्वाम मजाहिब और मसालिक आपस में लड़ें या जंग की तैयारी की हालत में रहें। अमरीका अम कायम करने के बहाने या किसी सरकश को सजा देने के नाम पर या इंसानी हकूक की पामाली रोकने के उनवान से या किसी मजलूम को निजात दिलाने के नाम से दखील हो जाता है। लेकिन शाम के मामले में अचानक गुमागू की ऐसी कैफियत पैदा हो गई जिसकी मिसाल माजी करीब में नहीं मिलती। शाम एक अरसे से अमरीका के निशाने पर है, लेकिन अमरीका ने शाम में तब्दीली या हुकूमत को राह रास्त पर लाने के लिए जितनी कोशिशें की वो पै दर पै नाकामी से दो चार होती रहीं।
शामी फौज की तरफ से कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल का बहाना अमरीका की नज़र में एक ऐसा काबिल जिक्र जवाब बन सकता है जिसे दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि इस मौजू पर एक अरसे से शोर मचाया जा रहा है। सवाल पैदा होता है कि जब शामी फौज को इल्म है कि अमरीका किसी उज़्रे लंग की तलाश में है और दूसरी तरफ उसे तख़रीबकार गुरोहों के खिलाफ मुसलसल कामयाबियां भी हासिल हो रही हैं और अब मैदान में उसका पलड़ा भारी है, तो उसे क्या ज़रूरत है कि वो कीमियाई हथियार इस्तेमाल करे। रही बात अमरीकी सदर और वजीर खारजा की, जिनका ये कहना है कि उन्हें यकीन है कि शामी फौज ने कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए हैं, तो उनके कहने पर कौन एतबार करे जबकि सबको इल्म है कि साबिक अमरीकी सदर, वजीर खारजा, वजीर दिफा, CIA के सरबराह और दीगर अमरीकी अहदेदार बारहा कहते रहे हैं कि सद्दाम हुकूमत के पास वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। बाद अजां सलामती कौंसिल की मंजूरी के बगैर इराक पर हमला कर दिया गया, इराक को बुरी तरह तबाह कर दिया गया।
यही अमेरिका है जिसने साबिक इराकी डिक्टेटर को कीमियाई हथियार फराहम किए और उसने 8 साला ईरान इराक जंग के दौरान उन्हें बेदर्दी से इस्तेमाल किया। अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुसलसल शाम में हुकूमत के खिलाफ नबर्द आजमा गुरोहों की असलहे और पैसे के जरिए मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका के लिए ये बज़ाहिर पसपाई ایک بہت ہی تشویشناک امر ہے، کیونکہ امریکی فیصلہ ساز اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اگر اتنے واضح اعلانات کے باوجود امریکہ شام کے خلاف کوئی فوجی کارروائی نہیں کرتا تو امریکی روب اور داپ متاثر ہوگا اور کمزور قوموں پر امریکی خوف و دہشت کم ہو جائے گی، اور اگر ایسا ہو گیا تو خطے کی صورتحال ہی نہیں باقی دنیا کی صورتحال بھی تبدیل ہونے لگے گی۔ پہلے ہی بعض ملکوں کا امریکی سلطنت کے سامنے سر نہ جھکانا دیگر قوموں کو جرت پر ابھارنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ ہے امریکی سلطنت کی وہ پریشانی جو اسے کوئی غلط اقدام کرنے پر اکسا سکتی ہے، لیکن اس غلط قدم کے نتائج امریکی پشیمانی کا ہی باعث ہوں گے۔
ناظرین، ہم سے رابطے کے لیے ہمارے پتے نوٹ کر لیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے urdutv@irib.ir۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 00982120410۔ دوسرا نمبر 00982120 1629 6 3۔ ہمارا فیکس